الحمد لله بالبقاء والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا زدنا علمنا وعملا، آمين يا رب العالمين. مجلس حضرات و محترم خواتین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ساقی بھائی نے تذکرہ کیا کہ ہمارا ملک مسلسل مختلف مصائب، آلام، پریشانیاں، آفات ارضی و سماوی اس کا شکار ہے، اور فطری طور پر دنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برکت گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم سے ایسی کون سی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے؟ اور ایک پہلو اس کا سوچنے کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے کہ ہم اپنی ان کوتاہیوں سے، ان غلطیوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ رجوع کریں، توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نبی جاوزادی ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجیے کیا ہے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم توڑا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کا معاف فرما دینے والا ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک تبلیغی کلمات رکھے. اب میں اپنی اصل گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ کی سنت ہے کہ وہ انسانوں کو سنبھلنے کے لیے، یہ بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اتنے سارے کروڑوں انسانوں کے لیے پریشانی کا، مشکل کا، تکلیف کا ایک ظاہری ہمارے سامنے سب نظر آ رہا ہے، لیکن اسی کے اندر اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے جو ایک سمجھنے کا موقع ہے وہ اللہ کی یہ سنت کہ اگر قوم جو ہے اس تنبیہ سے فائدہ اٹھائے تو اللہ پاک جو ہے جو بھی منشی پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، آلام ہیں، ان کو دور کرنے کی قوت اور طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر اس سلسلے میں وہ رویے اختیار کیے جائیں جو سابقہ قوموں کے ہیں کہ جب تو پریشانی آئی، تکلیف آئی، دونوں نے وقت کے نبی اور رسول سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں وہ ان سے وہ پریشانی، وہ مشکل، وہ تکلیف جو ہے دور کر دی، تو اس وقت جو ہے انہوں نے اکثر نو پھر وہی رویے اختیار کرنے شروع کر دیے. تو یہ معاملہ بھی جو ہے انسانوں کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ پاک کی سنت اس حوالے سے بھی بڑی باتیں ہیں. تو ہم دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید میں جو ہمارے سامنے ہدایات آئی ہیں اور ان میں ہمارے لیے کیا جو ہے وہ راستہ نجات کا ہے، اس کی باتیں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہاں پر آپ کے سامنے بحث کرنے کی کوشش کروں گا. اگر ہم حالات کا ذرا نظر غور جائزہ لیں تو انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں، بحیثیت قوم کے ہم شریعت اسلامیہ کو نافذ نہ کر کے اللہ کے دربار میں ایک مجرم قوم بن چکے ہیں. اور اس وقت قوم پر اللہ کی طرف رجوع کے لیے بنی اسرائیل کی طرح پے در پے اللہ کی ناراضگی کے مظہر مختلف واقعات کا سلسلہ جاری ہے. قابو کشمیر کا زلزلہ ہو، سوات کی نقل مکانی ہو، وزیرستان پر امریکی حملے ہوں، اور خود ہمارا اس شہر کراچی کے اندر جو ٹارگٹ کلنگ کی ایک ایسی وبا چل رہی ہے کہ آج بھی آپ نے صبح کے اخبارات میں 18 اور کہیں 21 کی رپورٹنگ جو ہے وہ آئی ہے. خانہ جنگی کا سلسلہ ہو، خود کچھ دھماکے ہیں، معصوم عوام کی ہلاکتیں ہیں، بجلی اور معیشت کا بحران ہے، اور یہ سیلاب جس کا بھی اس کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. تو یہ قوم کی نافرمانی، دین سے دوری، ظلم، کرپشن، بے حسی اور بے رحمی، بے غیرتی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے عوض یہ وہ سزائیں ہیں جو ہم پر مسلط ہو رہی ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الانعام کے آیت نمبر 65 میں اعلان فرما دیا گیا تھا کہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہہ دیجیے کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے تمہارے سروں کے اوپر سے، او تر من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعاً، یا تمہیں جو ہے باہم ایک دوسرے میں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بعض بعضا، پھر تم میں سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھائے. تو یہ تینوں قسم کے عذاب جو ہیں یہ ہماری قوم جو ہے ان سے سخت دوچار ہے، اور اس سے جو بچاؤ کا راستہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے استغفار کرنے والے بنے تو یہ عذاب اسی طرح سے چل سکتا ہے جیسے سورہ فتح کے اندر ذکر آیا کہ لو تزیلو، اگر یہ اہل ایمان مرد اور عورت جو ہے مکہ سے نکل جاتے، لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، تو ہم عذاب دیتے ان جو اہل مکہ کو دردناک عذاب جنہوں نے کفر کیا تھا. اللہ کے ہاں استغفار اور دعا اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور اسی کے لیے اللہ کی طرف سے سورہ حدید کے اندر باقاعدہ ہمیں جوڑا گیا کہ الم یعبد الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی اہل ایمان کی موت نہیں آیا ہے تو ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف، وما نزل من الحق، اور جو حق بات اس اللہ نے اس کو قرآن میں نازل فرمائی ہے اس کی طرف ان کے دل جو ہے رجوع کریں، ان کے جو ہے پگڑ جائیں، لرزیں. ولا یقوموا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور یہ لوگ بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں سے پہلے کتاب دی گئی، فطال علیہم الامد، اور پھر ان پر ایک لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منهم فاسقون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمان لوگوں پر مشتمل ہے. گویا کہ اس جو ہے وہ پریشانی سے نکلنے کا واحد راستہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان قوم اپنے نبی اور رسول کی مسلسل دعوت کے باوجود ایمان نہیں لاتا، یا ایمان کے بعد شریعت اسلامیہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کر دیا ہے، ویسی قوم کو اللہ تعالیٰ اخروی سزا سے پہلے اس دنیا میں اپنی طرف سے وقفے وقفے عذاب کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں، تاکہ اس قوم کے اندر اگر خیر کا کوئی پہلو ہے تو وہ اس تنبیہ کے نتیجے میں رجوع کرے. آل فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور جب آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل دعوت کے باوجود کفر کی روش ترک نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 قسم کے عذاب، بلکہ قرآن تو 9 قسم کے عذابوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، وقت وقت سے بھیجے، جن میں سے 5 کا تذکرہ تو ایک ہی آیت ہے سورۃ الاعراف کی 133، اس میں ہے کہ فارسلنا علیہم الطوفان، پس ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد، اور ٹڈی دل کا حملہ، والقمل، اور یہ جو کھیتی کے کیڑے یہ جوئے، والضفادع، مینڈک، اور والدم، اور خون کا عذاب. ان سب کی چونکہ تفصیل میں جانا ہمارے پیچھے نظر نہیں ہے، اس لیے صرف ان عنوانات کو مل کر میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن آل فرعون کا حال یہ تھا کہ جب بھی ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا سے اس بار اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب وہ عذاب ختم کر دیا جاتا پھر کفر کی طرف جو ہے وہ دوڑ پڑتے. جیسا کہ سورۃ الاعراف کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا بَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ،
اور جب آل فرعون پر کوئی عذاب نازل ہوتا تھا آلو یا ابن صدع لنا ربک تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجئے بما عہد عندک اس عہد کی بنا پر جو اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے لئن کشفت عنا الرجس کہ اللہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے اے رب اگر ہم سے اس عذاب کو دور فرما دے گا لنؤمنن لک ہم لازمن اس پر ایمان لائیں گے ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور ہم لازمن جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بھیجیں گے فلما کشفنا عنہم الرجس الی اجل اور پس اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان پر سے ایک خاص وقت تک کے لیے عذاب کو دور فرما دیا ہم بالغو جس تک وہ باہر پہنچنے والے تھے اللہ یذکرون اسی وقت وہ اپنا عہد اور وعدہ توڑ ڈالنے والے ہوتے اور یہ جو ہے یہ ایمان لانے کے بعد شریر کے تقاضوں کو پورا نہ کرنے کی بدعت بہت پرانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو آل فرعون کی غلامی سے نجات دلاتے ہوئے مصر سے نکال کر فلسطین کی طرف لے چلے تو راستے میں لکو دک صحرا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر جو انعامات کی بارش کی اور جس طرح سے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ بادل نے سایہ کیا من و سلوا ان پر نازل ہوا لیکن ساری نعمتوں کی ناشکری اللہ کی جو ہے فرمانبرداری میں جو ہے اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے ناشکری کی اور جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر پھر اس طرح سے آتا ہے کہ دورے بتا رہے ہیں ان پر ذلت اور مسکرت دے ماری گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ذالک انہم بآیات اللہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے وہ یقتلون النبیین بغیر الحق اور وہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ تذکرہ بنی اسرائیل کا صرف کوئی قصے کہانی کے طور پر نہیں ہے بلکہ بطور نشان عبرت کے ہے آج یہ ساری باتیں خود امت مسلمہ پر جو ہے ذلت اور مسکرت نہ 3 میں نہ 13 میں یہ مال جو ہے وہ امت مسلمہ کی حیثیت ہو چکی ہے اور یہ ساری خرابیاں اور برائیاں اللہ کی آیات بینات کا کل الکلا انکار یہ جو ہے یہ امت کا حال بن چکا ہے یہ رویہ جو سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا فی قرية من نبی سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 سے اس طرح شروع ہوتا ہے ہم نے کبھی کسی بستی میں نبی نہیں بھیجا الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے ہم نے تنگی اور سختی میں مبتلا کیا ہوا اس خیال سے کہ شاید وہ آج ہی پر اتر آئے اللہ ظالم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پریشانی میں ڈال کر جو ہے خوش ہوتا ہے اللہ کی طرف سے یہ جو عارضی طور پر مشکل اور تکلیف دی آتی ہے یہ بھی بندوں کے حق میں اس کی رحمت کی ایک شان ہے کہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو وہ بستی کے رہنے والے ہیں وہ جو ہے تضرع اختیار کریں آج کی اختیار کریں اللہ کی طرف رجوع کریں لیکن جب وہ یہ مثبت رویہ اختیار نہیں کرتے ہیں وہ اللہ کی حکومت یہ ہے کہ ثم بدلنا ما کان سیئات حسنا پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا حتی عفو یہاں تک کہ جب وہ خوب ہلنے پھولنے لگے وقالوا اور یہ کہنے لگے قد مست آبا الضراء والسراء یہ سختیاں اور تکلیفیں اور آسانیاں یہ تو ہمارے آبا اجداد پر بھی جو ہے وہ آتی رہتی ہیں ان پر بھی اچھے اور برے دن جو آتے رہتے ہیں کبھی کے دن برے کبھی کی راتیں اس قسم کی باتیں کر کے جب جو ہے اس چیز کو بھول جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فاخذنا بغتۃ پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک وہم لا یشعرون اور اس حال میں انہیں پھر احساس اور شعور اور خبر تک نہیں ہوا اور معاملہ یہ تھا ولو ان اہل القرا آمنوا اگر وہ بستیوں والے جو ہے ایمان لاتے واتقوا اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض تو ہم ان پر زمین اور آسمان کی برکتوں کے خزانے کھولے لیکن لوگوں کا حال یہی رہا کہ انہوں نے جناب ہمیشہ یہی سمجھا کہ یہ جو اچھے برے دن حالات تو آتے ہی رہتے ہیں مصائب اور آفات کے نزول سے کوئی اخلاقی سبق لینا کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کر کے اللہ کے آگے آج ہی تضرع میں لگنا یہ ایک طرح سے انسان کی نفسانی کمزوری ہے کہ وہ اپنا اعتراف گناہ نہیں کرتا اور یہی وہ احتکانہ ذہنیت ہے جس کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں کھیلتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مصیبت تو مومن کی اصلاح کرتی چلی جاتی ہے وہ مصیبت اصل میں بندہ مومن کے حق میں تو وہ بھی ایک اصلاح کا باعث بنتی ہے یہاں تک کہ وہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے، لیکن منافق کی حالت بالکل گدے کی سی ہوتی ہے، اور جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے کیوں اسے باندھا تھا اور کیوں اسے چھوڑ دیا۔ بس جب کسی قوم کا یہ حال ہوتا ہے کہ نہ مسائل سے اس کا دل اللہ کے آگے جھکتا ہے اور نہ نعمتوں پر وہ شکر گزاری کرتی ہے اور نہ کسی حال میں اصلاح قبول کرتی ہے، تو پھر اس کی بربادی بالکل اس کے سر پر منڈلانے لگتی ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دونوں کی متفقہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب قریش کے لوگوں نے آپ کی دعوت کے خلاف سخت رویہ اختیار کرنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ جیسا قحط یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا ویسا ہی قحط ان لوگوں کے اوپر نازل کر تاکہ ان پر جو ہے نصیحت ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت قحط میں مبتلا کر دیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگ مردار کھانے لگے، چمڑے اور ہڈیاں اور اون تک کھا گئے۔ آخر کار مکہ کے لوگوں نے دلی ابو سفیان پیش پیش تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے، مگر جب آپ کی دعا سے اللہ نے وہ گورا بخت ڈال دیا اور بھرے دن لائے تو ان لوگوں کی گردنیں پہلے سے بھی زیادہ اکڑ گئی، اور جن کے دل تھوڑے بہت پسیب گئے تھے ان کو بھی جو ہے قوم کے برے لوگوں نے ایمان سے روکنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ تو زمانے کا اتار چڑھا ہوا ہے، پہلے بھی آخر قحط آتے ہی رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں، اس مطلب ایک لمبا قحط پڑ گیا۔ لہذا ان چیزوں سے دھوکہ کھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پنجے میں نہیں پھنسے، یہی وہ رویہ جو ہماری قوم نے مسلسل اختیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو تنبیہ کے بار بار ہمارے سامنے مواقع آتے ہیں، تو بجائے اس کے جیسے اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ بستیوں والے تقوی کی روش اختیار کرتے ہم ان پر اپنی برکتوں کے خزانے آسمان سے بھی کھولتے اور زمین سے بھی، ولیکن کذب، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا ان گناہوں کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ افامن اہل القرا، کیا یہ بستیوں والے ابھی بھی بے خوف ہیں، نچنت ہیں، ان یاتیہم باسنا بیاتن، کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب سوتے وقت میں، او بہم نائمون، اس حال میں کہ وہ جو ہے رات کے وقت میں عذاب آئے جبکہ وہ سو رہے ہیں۔ اب امین اہل پڑا، یا یہ کہ بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں، ان پر ہمارا عذاب آئے دن چڑھے جبکہ وہ کھیل کود میں اور مختلف مشغال میں لگے ہوئے ہیں۔ اب امین مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہو چکے ہیں، فلا یعمل مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور اللہ کی تدبیروں سے تو نہیں بے خوف ہوتے مگر جو ناکام ہونے والے لوگوں کی قوم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو مختلف جو ہے حالات وارد کرتے ہیں تنبیہ کے لیے، اور سورہ یونس میں فرمایا آیت نمبر 51 میں کہ فائدہ اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مسهم، جب ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، اذا لهم مكر في آیاتنا، تو فوراً ہماری نشانیوں کے بارے میں آیات کے بارے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، فرما دیجیے اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے تم سے اپنی چال کے حوالے سے، اتنا رسولنا یکتبون ما تمکرون، اور بے شک ہمارے فرشتے جو سب کچھ لکھتے رہتے ہیں جو بھی تمہاری حرکتیں ہیں۔ جتنے مختلف قسم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربان کیا تھا اپنی احادیث مبارکہ میں کہ امت جو ہے جن فتنوں کے اندر جو ہے مبتلا ہونے والی ہے، وہ بھی آج ہمارے اندر جو ہے ٹھیک ٹھیک ہمیں ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن ہم اس کی برائی اور اس کی وجہ سے اپنی اصلاح احوال کی طرف جائیں ذرہ بھر بھی متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بار انہوں نے فرمایا تھا احمد کی مسند احمد کی روایت کے مطابق کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا کریں گے، وہ دور آئے گا انحطاط کا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر اجنبی کو سلام کر دیں تو آپ کے ساتھ چلنے والے آپ کے دوست احباب یا بچے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آپ ان کو جانتے ہیں، گویا کہ وہ جو حکم تھا کہ سلام میں پہل کرو اس کی آج اس درجے انحطاط کی کیفیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا تھا ہمارے یہاں سے، لوگ حلال اور حرام سے تمیز نہیں کریں گے، اور آج وہ حلال اور حرام کی تمیز اس دھڑلے سے ختم ہو چکی ہے کہ حلال پر اکتفا کرنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ انہیں تو اپنے برے بھلے کی تمیز ہی نہیں ہے، انہیں تو اپنے مستقبل کی کچھ فکر ہی نہیں ہے کہ یہ جناب ساری دنیا جو اس بیٹی گنگا کے ہاتھ دھو رہی ہے یہ اس کے اندر جو ہے کہ ملوث نہیں ہو رہا ہے۔ آج حرام جو ہے وہ دھڑلے کے ساتھ جو ہے خوشنطان کا چل رہا ہے، اور حلال پر اتفاق کرنے والے منہ چھپائے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لوگ دولت دنیا کے عوض اپنا دین اور ایمان بیچ ڈالیں گے، کتنی سی اس کی روایت کا مطلب ہے. اور آج جو ہے دنیا کے پیسوں کے لیے جو ہے یہاں پر تو وعدے کر کے مکر جانا اور اپنا دین و ایمان جو ہے اس کی جو ہے قیمت لگا دینا، اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اور یہ جو ہے کتنا فرمان فرمایا مسلم شریف کے روایت کے مطابق قتل بہت زیادہ ہوں گے، حتیٰ کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا. آج یہ جو شو کارڈ کار کی کلنگ ہے، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ قاتل کو پتا ہے کہ وہ جو ہے جس کو قتل کر رہا ہے اس کو کیوں کر رہا ہے، وہ بھی کرائے کے پیسے لے کر جا کر قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو بھی نہیں پتا ہے کہ اسے کس گناہ کی جائے، کس جرم کی پاداش کے اندر جو ہے آخر جو ہے وہ کیا، یہ بھی جرم ہے کہ وہ ایک جو ہے کوئی خاص زبان بولنے والا ہے، کسی اور علاقے سے میرے مزدوری کرنے کے لیے یہاں پر چلا ہے، کہ یہاں پر جو ہے وہ کسی مختلف گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اسی بنا پر جو ہے لوگوں کے ذرا ڈر جائے. اتنے لوگ میرا خیال ہے شہر کراچی کے اندر اللہ معاف کرے بلیاں اور کتے بھی نہیں مرتے ہوں گے، جتنے روزانہ انسان جو ہے جن کی لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. جس طرح سے جو ہے آج جو ہے اب تو ہم اتنے بےحص ہو گئے ہیں کہ کیا اخبارات اور کیا میڈیا اس کے اوپر جو ہے وہ لاشوں کی تصاویر سے زیادہ ان لاشوں کو اٹھانے والے جو کارکن ہیں ان کی تصاویر جو ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ حالت جو ہے ہو چکی ہے کہ قتل بہت ہوں گے، حتیٰ کہ قاتل کو بھی نہیں ہوگا اس نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو بھی نہیں ہوگا اسے کیوں قتل کیا. عورتیں ایسا لباس پہنے کی کہ لباس کے باوجود پریاں نظر آئے گی. وہ شک ہے محمد صادق المسلوق صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آئی نہیں، اور کیا یہ ابھی کوئی اور دور آنا ہے اس کے بعد جس کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو کے نظر آئیں گی. وقت اس تیزی سے گزرے گا کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر چلا گیا. ابن حبان کی روایت کا جو ہے مفہوم ہے، یہ آپ خود سوچیے اس طرح سے لگتا ہے کہ ابھی ہفتہ شروع نہیں ہوا، ایک دن کے اندر اندر ہفتہ ختم ہو گیا، اور مہینہ جو ہے وہ ہفتے کے اندر ختم ہو گیا، اور سال جو ہے وہ مہینے کے اندر ختم ہو گیا. سبحان اللہ، کیا جو ہے جس طرح سے ایک انسان آنکھ میں دیکھا حال بیان کر رہا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتا دیا. اور فرمایا کہ ایسے حکمران بنیں گے جو انسانی شکل میں شیطان ہوں گے، مسلم شریف کی روایت ہے. اور طبرانی کی روایت، ایسے لوگ حاکم بنیں گے جو مشرکوں سے بھی بدتر ہوں گے، اور کچھ ایسے حکمران ہوں گے جن کے دل مردار کی بدبو سے زیادہ غلیظ ہوں گے. آج یہ ساری آپ نے ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہے. اور یہ جو کہا گیا کہ وہ جو لوگ جو ہیں مشرکوں سے بدتر، آج ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ ان کا دینی ایمان کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے. ان کا قبلہ و کعبہ جو ہے وہ سوائے امریکہ کو پوجنے کے یا باطل قدرتوں کو پوجنے کے یا پیسوں کو پوجنے کے سوا جو ہے اللہ کی بھی کیونکہ برستے جو بدلی کرنے والے ہیں، کہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اس سچے میں گر چکا. اور ایک اور مسند احمد کی روایت، بہت ہی اگرچہ اس کا مفہوم جو ہے وہ مختصر ہے لیکن اس کے اندر کتنی جامعیت ہے. فرمایا قلب ظاہر ہوگا، قلب جس کے لیے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی نور والقلم الومان اس کو ہوں، قلم جو کہ نشر و اشاعت کا سب سے زیادہ قدیم ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی موجود تھا، لیکن آنے والے وقت میں قلم کے ظہور کی پیشگوئی سے مراد یہ سارے کے سارے ذرائع ابلاغ، یہ سارا میڈیا، اس کی ساری نئی ایجادات. یہ تو آج آپ اور میں بھی سمجھتے ہیں کہ اب قلم جو ہے وہ صرف فاؤنٹین پین تک محدود نہیں ہے، آج جتنی بھی جو ہے جتنے بھی آڈیو ویژل ذرائع ہیں یہ سب کا سب اسی قلم کی جو ہے وہ توسیع ہے. اسی کے ذریعے سے آپ کو پتا ہے کہ جو کتابیں اس سے پہلے ہم نوٹس لکھ کے لایا کرتے تھے، اب یہی میڈیا ہے، یہی کمپیوٹر ہے، اس کے اوپر آپ کو وہ سارے کے سارے نوٹس، وہ ساری کی ساری تقریریں، وہ ساری کی ساری تحریریں، پوری پوری لائبریریز جو ہیں وہ سب اس کے اوپر جو ہے وہ جو موجود ہیں. آج ہمارے سامنے یہ جو ہے چاہے وہ اور اسی انٹرنیٹ کے اوپر آپ اخبار بھی پڑھ لیتے ہیں، جرائد بھی پڑھ لیتے ہیں، رسائل بھی، کتب بھی، اور ریڈیو، ٹی وی، ویڈیو، انٹرنیٹ، ٹیلی فون کی شکل میں موجود ہیں، اور معلوم نہیں کہ آئندہ ان ذرائع میں بھی کس کس چیز کا اور اضافہ ہوگا. یہ سب کچھ بہت ظاہر ہے، یعنی اتنا زیادہ نالج تو ہے لیکن اس نالج سے استفادہ کرنے والے کتنے لوگ ہیں. جتنا یہ نالج زیادہ جو ہے اس کی بیس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اتنا ہی اس سے فائدہ اٹھانے والے جو ہیں وہ دن بدن، اور وہ فائدہ وہی ہے کہ انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے جو ہے آج انفارچونیٹلی اس سارے قلم کا بھی جو مثبت استعمال ہے وہ بہت کم ہے. اور منفی استعمال, رحمان کی بات کو پھیلانے کے لیے تو بہت کم استعمال ہو رہا ہے, شیطان کی بات کو عام کرنے کے لیے یہ قلم جو ہے یہ بے دھڑک جو ہے اس کا جو ہے استعمال جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو حالت دار ہے اس کے بارے میں وہ ابو داؤد کی روایت کے مطابق فرمایا, غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر اس طرح سے چڑھ دوڑیں گی جس طرح سے کھانے والے ایک دوسرے کو دسترخوان پر بلاتے ہیں کہ جناب دعوت شروع ہے آئیے تناول فرمائیے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھا گیا تھا کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے, تو فرمایا کہ نہیں تعداد میں تو بہت زیادہ ہوگا لیکن مسلمانوں پر ایک جو ہے بیماری آ جائے. اور پھر آپ نے فرمایا تھا البہن, اور پوچھا گیا البہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت, یہ ہے وہ اصل کی وجہ سے. اور اس کے لیے ہمیں کسی سے حکمران کو ہی جو ہے وہ برا بھلا کہہ کے فارغ ہونے کی بات نہیں ہے, یہ وہ کمزوری ہے جو میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی ہے. اس لیے کہ حب الدنیا اور کراہیت الموت ہے یہی ہے جو اجتماعی طور پر میں رہ سکے قوم ہمیں اس درجے جو ہے ہمارے مزلت میں جو آئی ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ مسلمان یہود و نصارہ کے نقش قدم پر اس طرح چلیں گے. اب کے جو جیسے وہ محترم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار آپ کو حدیث سنائی کہ جیسے ایک جوتی جو ہے دوسری جوتی کے مشابہ, اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو مسلمان بھی ایک بالش چلیں گے, اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی جو ہے اس طرح سے ایک ہاتھ چلیں گے, اور اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو مسلمان بھی دو ہاتھ چلیں گے. حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو مسلمان بھی جو ہے وہ ویسی ہی حرکت جو ہے بری شرح اور شناخت جو ہے کیا کرنے والے ہوں گے. یہ جو ساری کی ساری بڑھیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشین گزروں کی حقانیت سے نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے جو تعلیمات دی وہ بھی ویسی ہی برحق اور سچ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشین گوئیاں برحق اور سچ کا بنتی ہیں. اور جو شخص بھی دنیا اور آخرت میں فلاح اور کامیابی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے بلا چن و چراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا ہوئے راستے پر چلے, اسی میں کامیابی ہے. اور اس سے سرے مو انحراف میں ہلاکت اور بربادی یقینی ہے جس کا آج ہم جو ہے بچشم سر جو ہے وہ مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. اور اگر ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے تو یہ معاملہ جو ہے آگے سے جا کر اور زیادہ جو ہمارے لیے پریشان کن ہوتا ہے. اور آج ہم جناب اپنی معاشی اور تنگی پریشانیاں جو ہے ان کے حوالے سے جو پریشان ہیں تو ان کا ذکر بھی اللہ پاک نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا آیت نمبر 112 میں فضرب اللہ مثلا قریۃ, اور اللہ نے تو مثال بیان فرمائی ایک بستی کی, کانت آمنۃ مطمئنۃ, جو بڑی امن والی تھی پورے اطمینان کے ساتھ رہنے والی, یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان, اور اس کا رزق جو ہے ہر طرف سے اسے ہر وقت جو ہے وہ حاصل ہو رہا ہے. فکفرت بعنعم اللہ, اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, ان کا انکار کیا. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف, تو اللہ نے پھر اسے مزہ چکھایا بھوک اور خوف کے عذاب کا, بما کانوا یصنعون, بسبب ان حرکتوں کے جو کیا. یہ کسی اور بستی کا تذکرہ ہے کہ ہمارے ارض پاکستان کا تذکرہ, یہ وہ ملک جو اللہ سے ہم نے وعدہ کر کے حاصل کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, اور جس میں اللہ نے ہمیں وہ خطہ زمین آزاد کیا جو پورے سب کانٹیننٹ انڈیا کو فیڈ کرنے والا ہے. لیکن جب ہم نے نہ یا اللہ کس کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی, اس پر عمل نہیں کیا, تو پھر اللہ نے مزہ چکھایا لباس الجوع والخوف, بھوک کا لباس اور خوف کا لباس, یہ دو چیزیں ہیں جو اس وقت ہے جس سے قوم جس کندھے میں دو چار. 14 اگست 1947 کو پاکستان اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا. اس سے اہل پاکستان کی بدقسمتی کہہ لیجیے کہ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک اس وطن عزیز کو ایسی کوئی قیادت میسر نہیں آ سکتی جو اسے عملاً اسلامی ریاست بنانے کی مخلصانہ کوشش کرتی, البتہ اسلامی حکومتوں کو کمزور کرنے, اسلامی اقدار سے بغاوت کرنے, اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے, الحاد, لادینیت اور سوشلزم جیسے غیر اسلامی نظریات کی آبیاری کرنے کے لیے سبھی حکمرانوں نے کوئی قسم نہیں چھوڑی, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے فتنوں میں سے کوئی ایسا فتنہ, کوئی ایسا بگاڑ اور کوئی ایسی گمراہی نہیں جو پاکستان میں موجود نہ ہو. شرک, بدعات, حرام کمائی کی سینکڑوں قسمیں جس میں سود, رشوت, یہ جو ہے جو بھی پرائز بانڈ سیونگ اسکیم اور جو ہے مجھے سب کے نام دینے کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے ہے، دھوکہ فریب جھوٹ چوری ڈاکہ قتل شراب زنا جوا بے حجابی بریانی فحاشی اور بے حیائی کے علاوہ کفار کی اتباع حد تک کہ سرکاری اہتمام کے ساتھ جو ہے اب جو ہے وہ بسنت منائی جائے، ویلنٹائن ڈے منایا جائے، اور جو ہے کون کون سے کفار کے تہوار جو ہیں وہ منائے جائیں، کفار کے لباس، ان کی تراش خراش، عادات و اطوار، نظریات و افکار میں پیروی کو باعث فخر سمجھا جائے، حکمرانوں کی اسلامی تعلیمات سے بے نیازی کا یہ عالم کہ ملک $40 ارب سے زیادہ کا مقروض ہو لیکن پاکا کش عوام روزانہ جو ہے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو، اور حکمران جو ہیں ان کے جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے جو ہے کروڑوں ہی نہیں اس سے آگے بڑھ کر اربوں تک جا رہے ہیں، اور وہ اپنے جو ہے وہ جبکہ پوری قوم جو ہے سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہو، ہمیں سوائے برطانیہ کے اور دوسرے اپنے جو ہے فرانس کے جو ہمارے مالدار ہیں ان کی نگرانی کے لیے جو ہے دوروں سے ہمیں فرصت نہ ہو، تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ خرابیاں ہمارے اندر موجود ہیں، سرکاری رہائش گاہیں آگے پیچھے محافظوں کے دستے غیر ملکی دورے سرکاری خزانوں سے عیاشیاں اور شان و شوکت جنہیں دیکھ کر کیسے وہ کس طرح کا تصور آنکھوں کے سامنے جو ہے گھومنے لگتا ہے، قوم اور حکمرانوں کی ان بادآمادیوں کی قدرت نے 25 سال بعد پہلی سزا یہ دی کہ ملک کا اعتماد یہ بازو شمشیر تک کٹ گیا، ایک ہی گھرانے میں بسنے والے بھائی بہن ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، 1947 کے بعد ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہا، عزتیں لوٹی گھر اجڑے، مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 90,000 تربیت یافتہ مسلح فوج کا اپنے ہاتھ میں قید کی ذلت سے دوچار ہوا، یہ اتنی بڑی سزا تھی کہ پوری قوم کو اجتماعی طور پر اللہ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہمارے شب و روز انہی بدعمالیوں رنگینیوں اور بدمستیوں میں گزرتے رہے، قرآن مجید کے الفاظ میں سورہ اعراف کے آیت نمبر 64 میں انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی، وہ اندھی قوم اس دور کی نہیں تھی، آج ہماری قوم بھی اس اعتبار سے جو ہے وہ اندھی بول چکی تھا، اس جیسا درد عمل اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بدستور اللہ کی فرمان نافرمانیوں میں بدمست رہے، قدرت کی پکڑ کے باوجود راہ راست پر نہ آنے کی سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی سخت ہے، اور رائٹنگ آن دی وال یہ ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی خون ریزی کے لیے کفار سے تعاون کرنے اور طالبان کو جو ہے وہ اوپر بار کر کے ان کو کفار کے حوالے کرنے، کفار کی خوشنودی کے لیے جہادی تنظیم اور پابندی لگانے، دینی مدارس کا گلا گھونپنے، تعمیر مساجد پر پابندی لگانے، زندگی بھر گوشائے گمنامی میں بیٹھے رہنے والے خاموش خدمت کرنے والے علماء کرام کو گرفتار کروانے اور ملک کی نظریاتی احساس بلکہ اپنی بیٹیاں تک جو ہے وہ گرفتار کر کر کے دوسروں کے حوالے کر دینے سے جو ہے وہ ملک کو سیکولر بے دین اور لبرل اور آزاد خیال بنانے، اور اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور انگنت ایسے جرائم جن سے اللہ نے اپنی دین سے چھیننے کا فیصلہ فرما دیا، ہم اپنی آزادی، خود مختاری، اسلامی تشخص، نیوکلیئر پارک اور عالم اسلام کی قیادت کے منصب سے محروم ہو چکے ہیں، کفار سے دوستی اور تعاون کے بدلے معیشت کی بحالی، ملک کی سلامتی اور کشمیر کاش کا حکومت تو رہی دور کی بات، امریکہ اور اسرائیل اور بھارت کے جنگجو اور دہشت گرد مشرقی سرحدوں پر پاکستان کے اسلامی تشدد اور ایٹمی حکومت کو تباہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ فتنے وہ ہیں جو عقل و خرد رکھنے والا ہر فرد اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، آنے والے وقت میں کفار سے دوستی اور اتحاد سے اہل پاکستان کے لیے کیسے کیسے تباہ کن جو ہے وہ فتنے پیدا ہوں گے ان کا تصور کرنے سے رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس میں یہ مت سمجھیے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ صرف جو ہے وہ بڑوں کی اور ہمارے حکمرانوں کی ہی جو ہے نااہلیوں کا نتیجہ ہے، اس میں معاشرے کے صاحب حیثیت افراد ان کا رویہ ان کا طرز عمل جو ہے یہ بھی بڑا فیصلہ کن ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ فرماتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم جو ہے اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، یہ لوگ سب سے آگے بڑھ کر جو ہے اس کو فجور میں نافرمانیاں کرنے پر نظر رکھتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، غضب اس عذاب کا فیصلہ اور بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے. ختم مرنا تھا تدمیرا, اور پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں, بری طرح سے برباد کر. پتا چلا کہ یہ خرابی جو ہے یہ مت سمجھے کہ یہ نیچے سے اوپر کو ٹریول کرتی ہے, بلکہ یہ اوپر سے نیچے کو ٹریول کرتی ہے. اور اس لحاظ سے معاشرے کے صاحب حیثیت افراد کی عام لوگوں سے زیادہ بڑی ذمہ داری ہے. وہ اگر اپنے رویے کو درست کرے تو معاشرے کا سدھرنا, اس کا راہ راست اختیار کرنا, یہ زیادہ جو ہے فیصلہ ہو ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کے لیے تباہی اور بربادی کا ہلاکت کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی معاشرے کے جو صاحب حیثیت افراد ہیں ہم ان کو جو ہے اس راستے کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ یہ کس کو کہیں آگے بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو دوہری ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنا ہے, اور یہ وہ اللہ کی سنت رہی ہے جس کے تحت اللہ پہلے بھی جو ہے قوم اور بستیوں پر جب بھی عذاب آیا وہ معاشرے کے کھاتے پیتے لوگوں کی ان کے جو ہے برے کام ان کی طرف سے جو ہے اس کا آغاز اور اس کو پروموٹ کرنا. اینڈ دین اصل میں جو ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ معیشت کے اوپر تو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہوگا کہ نہیں ہوتا ہوگا, وہ تو آج نظر نہیں آیا, لیکن برائیوں کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے اوپر سے نیچے کو بڑی تیزی کے ساتھ ٹریول کرتا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کم اہلکنا من القرون من بعد نوح, اتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا قوم نوح کے بعد. جو وہاں پر بھی اللہ کی سنت یہی رہی ہے, ان کے بھی کھاتے پیتے سردار عمرا وہی تھے جو اللہ کی نافرمانیوں میں آگے بڑھ کر تھے. وقفا بے رب کبھی دنوں بے عبادی کبھی رب وزیرا, اور اللہ خود کافی ہے اپنے بندوں کے بارے میں ان کے گناہوں سے پوری طرح سے باخبر اور ہر سب کچھ دیکھ رہا. تو اس میں جو ہے جو بتایا گیا کہ اس میں اللہ کا یہ فطری قانون ہے کہ جب کسی قوم کی شامت آنے والی ہوتی ہے اس کے مترفین اس کے کھاتے پیتے لوگ فاسق ہو جاتے ہیں. اور ہلاک کرنے کا ارادہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں بے قصور کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر دے گا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسانی آبادی برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے چھوٹی چھوٹی تنبیہات کے باوجود جو ہے سدھرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی ہے اور اپنی مسلسل نافرمانی کی روش کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے, اور اللہ یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ اسے تباہ کرنا ہے, تو اس فیصلے کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس میں متنبہ کیا گیا ہے کہ جو چیز جو کہ معاشرے کے لیے بالآخر تباہ کن ثابت ہوتی ہے اس کے کھاتے پیتے اور خوشحال لوگوں اور اونچے طبقوں کا بگاڑ ہے, اور جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فسق و فجور پر اتر آتے ہیں, ظلم و ستم اور بدکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں, اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے لیتا ہے. لہذا جو معاشرے میں آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے یہ فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باغیں معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھوں میں جانے نہ پائیں, جو کہ ہمارے ہاں اس کے برعکس معاملہ ہو چکا ہے. اور اسی اعتبار سے یہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے جو ہے ان سارے گناہوں کے بارے میں باخبر نہیں ہے. اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے کہ ایک فرد کی حیثیت سے ہم جو اجتماعی طور پر جو چکی پس رہی ہے اس سے تو ہم شکار ہیں, لیکن اگر ہمیں واقعی دنیا میں بھی جو ہے وہ بچنا ہے برائیوں سے آخرت میں بھی, تو ہمیں اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. کیونکہ سورہ بنی اسرائیل کی انہی آیات کے اندر بتایا گیا ہے کہ من کان یرید العاجلۃ, جو کوئی بھی چاہتا ہے اس فوری مل جانے والی دنیا کو جو حب عاجلہ میں گرفتار ہے, اجلنا لہو فیہا ما نشاء, تو ہم بھی اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں, جلدی دے دیتے ہیں جو کچھ کے اس کے دنیا میں سے جو ہم چاہیں, لمن یرید, اور جس کے لیے ہم چاہیں, ثم جعلنا لہ جہنم, اور پھر ہم اس کے لیے جو ہے اس کا ٹھکانہ بنا دیتے ہیں جہنم, یصلاھا مذموما مدحورا, وہ اس کے اندر جو ہے وہ گھیرے گا مذمت ادا اور دھکارا. ومن اراد الاخرۃ, اس کے برعکس جو شخص ارادہ کرتا ہے آخرت کا, وسعا لہا سعیہا, اور جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے جیسا کہ اس کے لیے صحیح جوہد کا کوشش کا محنت کا حق ہے, وہ مومن, اور وہ صاحب ایمان, اولائے کا کانا ساجو مشکورا, تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی صحیح جوہد اللہ کی بارگاہ میں مشکور اور مقبول ہونے والی ہے. عاجلہ کے معنی لغوی معنی ہے جلدی مل جانے والی چیز, اور اس طرح جو ہے قرآن مجید کی لفظ دنیا کے لیے استعمال کرتا ہے جس کے فائدے اور نتائج کسی زندگی کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں اصلاح ہے آخرت, جس کے فوائد اور نتائج موت کے بعد دوسری زندگی تک مؤخر ہیں. مطلب یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا ہے, آخرت تک صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جتنی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں وہ اصل میں اسی انکار آخرت کی اگلی جو ہے وہ ظہور ہے. اگر انسان کو یقین ہے اس کنوکشن سے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مالک یوم الدین کہ مجھے جو ہے وہ مالک یوم الدین کے حضور میں حاضر ہونا ہے, تو پھر وہ کس طرح جہلے کے ساتھ جو ہے مسلسل اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ یہ تو اسی شخص کا رویہ ہے who does not believe کہ کوئی جو ہے بدلے کا دن ہے اور وہاں پر اللہ کا میلاد جو ہے فیصلہ جو سامنے آنے والا ہے. تو آخرت تک صبر کرنے اپنی کوششوں کا مقصود صرف دنیا اور اس کی کامیابی اور خوشحالیوں کو بناتا ہے. اسے جو کچھ بھی ملے گا بس دنیا میں مل جائے گا, آخرت میں کچھ نہیں پا سکتا. اور بات صرف یہیں تک نہیں رہے گی کہ اسے کوئی خوشحالی آخرت میں نصیب نہیں ہوگی, بلکہ دنیا پرستی اور آخرت کی جواب دہی اور ذمہ داری سے بے پرواہی کے سر لیول کو بنیادی طور پر ایسا غلط کر کے رکھ دے گی کہ آخرت میں بھی وہ جہنم کا مستحق ہوگا. یہ وہ قانون ہے اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیات 15 اور 16 میں بھی جو ہے بڑی بات ہے, کیونکہ اکثر جو ہے یہ ہمارے ہاں لوگوں میں ہوتا ہے کہ جناب یہ کافر لوگ جو نہ اللہ کو مانے نہ آخرت کو مانے وہ تو بڑے مزے سے ہیں, ان کے لیے تو دنیا جنت بنی ہوئی ہے, اور یہ ساری کی ساری مسائل اور مشکلات جو ہے غیر ایمان کے لیے کیوں ہے؟ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیات 15 اور 16 میں یہ مضمون دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ من کان یرید الحیات الدنیا, جو کوئی بھی صرف یہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے اس کی صرف زینت رہا اور اس کی زیب و زیبائش زینت اس کی خوشنمائیاں جو ہے جو ان کے طالب ہوتے ہیں, نوفی الیہم اعمالہم فیہا, ہم بھی انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں, وہم فیہا لا یبخسون, اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. وہ چاہے اگر کوئی نیکی کے کام بھی کریں گے بھلائی کے کام بھی کریں گے, چونکہ وہ چاہتے ہی یہ دنیا ہے, ان کو اسی دنیا میں حدیث شریف میں آتا ہے ان کے لیے مال و دولت کی فراوانی, ان کے لیے اولاد, ان کے لیے دوسری نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں جو ہے ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ان کو ادا کرتے ہیں. اور اولئک الذین لیس لہم فی الآخرت الا النار, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا سوائے آگ کے, وحبط ما صنعوا فیہا, اور وہاں انہیں جو ہے پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا تھا کیا تھا وہ سب کا سب جو ہے حق ہوا حقارت ہوا, وباطل ما كانوا يعملون, اور ان کا سارا کیا داد دھرا جو ہے وہ محض باطل اور جو ہے وہ ثابت ہوا. تو اس اعتبار سے یعنی یہ معاملہ جو ہے اللہ پاک کی طرف سے بالکل کیٹیگوریکلی واضح ہے کہ اصل میں ایک بندہ مومن اور ایک مومن قوم وہ دنیا پرست نہیں ہو سکتی. اگر وہ طالب دنیا بنے گی تو اسے دنیا کے اندر ہی جائے, لیکن ہمارا معاملہ چونکہ درمیان کیا ہے, نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, اور یہ بین بین کا راستہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا غضب زیادہ نازل ہوتا ہے. اس اعتبار سے ہمیں جو ہے جی آپ اپنے معاملات کی درستگی کرنی, اور یہ کہ باقی یہاں تک دنیا کا تعلق ہے, دنیا میں تو اللہ فرمان رہا ہے کلائی ہم مدد فرماتے رہتے ہیں ان کی بھی جو دنیا کے طالب ہیں ان کی بھی, اور جو آخرت کے طالب ہیں تیرے پروردگار کی عطا جو ہے وہ تو اس کے ذریعے سے ہر کچھ فیض یاب ہوتا ہے. وما کان عطا ربک محذورا, اور تیرے پروردگار کی عطا جو ہے یہ رک جائے گا. انظر کیف مفضلنا بعضهم علی بعض, لیکن غور تو کرو کہ ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وللآخرت اکبر درجات اکبر تفضیلا, اور آخرت ہے جو کہیں بڑھ کر ہے درجات کے اعتبار سے بھی اور فضیلتوں کے اعتبار سے بھی. دنیا کی کوئی فضیلت نہیں ہے اگر انسان آخرت میں جہاں ناکام قرار پاتا ہے, اور دنیا کی کوئی کامیابی اور ناکامی نہیں ہے اگر اللہ وہاں کامیاب ہوتا ہے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرق جو ہے یہ واضح کر دیتا ہے, آخرت کا طلبگار اور دنیا پرست لوگوں پر جو ہے آخرت کی طلبگار ہمیشہ فضیلت ہوتے ہیں. یہ فضیلت ضروری نہیں ہے ان کے کھانے پینے لباس مکان سواریوں اور تمدن کے اعتبار سے ہو, بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ جو کچھ بھی پاتے ہیں صداقت دیانت اور امانت کے ساتھ, وہ جو کچھ اس کے برعکس دنیا پر جو کچھ پا رہے ہیں وہ ظلم سے بے ایمانیوں سے اور حرام خوریوں سے پا رہے ہیں. پھر جو آخرت کے طرف داروں کو جو کچھ ملتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں, اس میں سے حقداروں کے حق ادا کرتے ہیں, سائل اور محروم کا حصہ نکالتے ہیں, اس سے اللہ کی خوشنودی اور نیکی کے کاموں پر مال کو خرچ کرتے ہیں. اس کے برعکس دنیا پرستوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ بیشتر عیاشیوں حرام کاریوں طرح طرح کی فساد انگیزیوں اور فتنہ کے کاموں میں پانی کی طرف جو ہے بہاتے ہیں. اس طرح تمام حیثیتوں سے آخرت کے طلبگار کی زندگی اللہ جو ہے کے خوف پاکیزگی اور اخلاق کا ایسا نمونہ ہوتی ہے جو پیوند لگے کپڑوں اور جھونپڑیوں میں اس قدر جو ہے نمایاں درخشن نظر آتی ہے کہ دنیا پرست کی زندگی کے مقابلے میں جو ہے بہت زیادہ واضح ہے. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے جبار بادشاہوں دولت مند امیروں کے لیے بھی ان کے جن انسانوں کے دلوں میں کوئی سچی عزت اور محبت اور عقیدت پیدا نہیں ہوتی. اس کے برعکس فاقہ کش اور بوریا نشین متقیوں کی فضیلت تو خود دنیا پرستی ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ کھلی کھلی علامتیں اس کی حقیقت پر اشارہ کر رہی ہیں کہ آخرت کی پائیدار مستقل کامیابیاں ان دونوں گروہوں میں سے کس کے ہاتھ میں آنے والے ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا سورہ سجدہ کے اندر آیت نمبر 21 میں کہ وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو قریب کے عذاب کا مزہ بھی اس بڑے عذاب کے علاوہ چکھائیں گے, چکھا کر رہیں گے, شاید کہ یہ ہماری طرف رجوع کریں گے. تو اس میں امت پر چھوٹے چھوٹے عذاب جن کی حیثیت تنبیہات کی ہوتی ہے یہ قیامت تک جو ہے وہ آتے رہیں گے, لیکن وہ عذاب جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہے قوموں کو ختم کرنے کے لیے آتا تھا وہ اب اس لیے نہیں آئے گا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ عذاب نبی اور رسول کے اتمام حجت کے بعد آیا کرتا ہے اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آنا ہے. چھوٹے چھوٹے عذابوں کے مسلسل کوڑے جن کا ہم جو ہے سامنا کر رہے ہیں, جن میں سے ہم نے ابھی سمجھا تھا کہ وہ بھوک اور خوف کا عذاب, اور اس حوالے سے جو ہماری معیشت اور اکانومی کا جو برا حال ہے, اور خیال یہ تھا کہ جناب یہ معیشت اور اکانومی یہ جو ہے آپ کو یاد ہے اسی ملک پاکستان کے اندر جو ہے شریعت کورٹ نے سود کو حرام مطلق قرار دیا, حکومت کو 6 مہینے کی مہلت دی اس کے اندر سود کو ختم کرے, لیکن حکومت وقت اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل میں گئی اور وہاں پر جا کر انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت کا بالکل جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے اگر ہم سود چھوڑ دیں گے, اس لیے ہمیں جو ہے اس کے حوالے سے اس معاملے کو دوبارہ جو ہے رفع کیا جائے. اتنے عرصے میں شریعت کورٹ پوری اسلامی مشاورتی کونسل بھی بدل دی اور کہا کہ جناب اس کو ریویو کے لیے جو ہے رفع کر دیا جائے. حالانکہ معیشت کیسے بگڑتی ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں معیشت سے بگاڑ کے حوالے سے اپنے قوانین ہمیں نہیں بتائے اور قوموں کی مثالیں بھی بتائی ہیں کہ افراد یا اقوام کی معیشت کے بگڑنے کے اسباب کیا. ان میں سے سب سے بڑا سبب جو اللہ نے فرمایا وہ تو سورہ طہٰ کے اندر آیا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, جو کوئی بھی میرے ذکر سے منہ موڑے گا تو پھر اس کے لیے تو ایک بڑی ہی تنگی والی معیشت ہے. اور وہ اللہ کا ذکر جو ہے جو بھی بہن بھائی یہاں دورہ تنگنا قرآن کے اندر شریک رہے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر اللہ کا یہ قرآن ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اگر ہم اپنے جرائم کی فہرست جو ہے گننا چاہیں ان میں سب سے بڑا جرم جو ہے جو ہماری اس معیشت کی تباہی اور بربادی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ رکھا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ یہاں تو اللہ کا ذکر جو اللہ کا سب سے بڑے ذکر کا ذریعہ جو ہے وہ قرآن, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ, تلاوت کیجیے اس میں سے جو وحی کیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے اور نماز کو قائم کیجیے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز جو ہے یہ بے حیائی سے اور منکرات سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. تو اللہ کے ذکر کے لیے دوسرا بڑا ذریعہ نماز, اس پیمانے سے قوم کو ناپے 90% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کا عمل یہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ عملاً ان کے نزدیک نماز فرض نہیں ہے. عقیدے کی حد تک مانتے ہیں لیکن عمل کے لیے اگر حالت یہ ہے کہ وہ روکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, عمل سے جو ہے اس کا انہوں نے روک دیا. وہ جو 10% نماز پڑھنے والے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کی طرف رخ کیا, آپ خود اندازہ لگانے کی وہ ریشوں پر کوشش کیا کرتی ہوگی. تو اگر یہ کہا جائے کہ عملاً بالفعل اللہ کے اس کتاب سے شاید 1% لوگ جو ہے استفادہ اس معنی میں کہ اس کو جو ہے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا بھی ہے, اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سمجھنا بھی ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ہے, ان تقاضوں کو پورا کرنے والے کو پتہ نہیں جہاں پوری قوم کے اندر شاید 1% بھی جو ہے وہ مشکل سے آتا کیا. تو اس لحاظ سے اگر 99% کا رویہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ رکھا ہے تو پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے بَيْنَ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ایسی قوم کے لیے جو ہے پریشان تنگی والی معیشت اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اور معیشت کی تنگی اس فرد یا قوم پر مسلط فرما دیتے ہیں جو اس کے جو ہے وہ اپنے جو ہے احکام سے روح گردانی کرتا ہے. اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون کی مثال دی جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت اور انعامات سے نوازا تھا. اس سے لوگوں نے نصیحت کی کہ اللہ کو یاد رکھو, اسے مت بھولو, اس کی نافرمانی نہ کرو. قارون نے اس نصیحت پر کان نہیں دھرا اور کیا کہتا ہے, کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم, یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر جو ہے وہ ساری دولت جو ہے وہ نہیں, وہ اللہ کی جو ہے وہ نعمت کی ناشکری کرنے کی بجائے اپنے علم پر فخر و غرور کرنے لگا. تو پھر نتیجہ اس کا جو ہے اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس انڈیویجل کی مشیت کی تباہ و برباد کر کے رکھی اور اسے اس کے خزانوں سمیت جو ہے زمین کے اندر دھسا دیا تھا. اس کی پوری تفاصیل جو ہے سورہ قصص کی آیات 76 سے لے کر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ چلتے تھے. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا عبرت آموز واقعہ نقل کیا. قوم سبا جن کے دائیں اور بائیں دو بال تھے, یعنی ان کی معیشت بھی خوب مستحکم تھی, تجارتی جو ہے وہ زرعی جو ہے کھیتی بھی بہت زیادہ تھی, تجارتی جو ہے خوشحالی بھی بہت زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ نے صرف ان سے یہ انہیں حکم دیا تھا کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ لیکن اس کا شکر بھی بجا لاؤ, یعنی اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرو. تمہارا ملک بڑا ذخیر ہے اور تمہارا رب بڑا غفور رحیم ہے. قوم سبا نے اللہ کے حکم میں نافرمانی کی تو اللہ فرماتے کہ ہم نے ان پر پھر بن توڑ سیلاب بھیجا. آج سیلاب کی آفت ہمارے اوپر کیوں آئی ہے, کہاں سے آئی ہے؟ اگر قرآن سے جو ہے جاننا چاہتے ہیں, قوم سبا بھی جو ہے اس جو ہے سیلاب کا جو شکار ہوئی تھی اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے, اللہ کی ناشکریوں کی وجہ سے, اور ان کے بہترین باغات کو ایسے باغات سے بدل دیا جن کا پھل بد مزہ تھا. آج ہماری ہزاروں ایکڑ جو اراضی جو ہے وہ جو ہے اس سیلاب کی نظر ہو چکی ہے, فصلیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں, خوراک کی قلت کا اندیشہ ہے. جو سو کالڈ ان کی اپنی جو ہے اکانومی جو ہے 6% اس کا گروتھ ہو رہا تھا, 2% کی جو ہے وہ متوقع نہیں ہے. ہم اس وقت غذائی قحط کا شکار ہو چکے ہیں. اگر یہاں پر پیاز اور ٹماٹر جیسی چیزیں جو ہیں وہ بھی ناپید ہوتی چلی جا رہی ہیں, سبزیاں 100 روپے کلو کو جو ہے بھی میسر نہیں آ رہی ہیں, دالیں جو ہیں وہ اب جو ہے 170 روپے کلو, کل مجھے بتا رہا تھا کہ ماش کی دال کی قیمت ہو چکی ہے. تو اسے آپ اندازہ لگائے کہ کس قسم کی جو ہے یہ بحران جو ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ون کروڑ سیلاب بھیجا, بہترین باغات کو ایسے باغات سے بدل دیا جن کا پھل بہت بدا تھا. اس طرح ہم نے جھاڑ جھنکار اس میں لگا دیا اور یہ سزا ہم نے انہیں دی ان کی ناشکری کی وجہ سے, اور ناشکروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. سورہ سبا کے آیات 15-17 کے اندر جو ہے یہ باتیں واضح کر رہی ہیں کہ قومیں جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی معیشت تنگ کر دیا کرتے ہیں, خوف اور بھوک کا عذاب ان پر مسلط فرما دیا کرتے ہیں. غور فرمائیے اور قرآن مجید میں قوم سبا کے نام سے اللہ تعالیٰ نے جس بستی کا تذکرہ کیا ہے کہیں وہ بستی یہ عرض پاکستان تو نہیں ہے؟ آج ہمارے اوپر بھی ساری باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ صرف تھوڑا سا غور کرنے کی, تھوڑا سا آپ کے اندر چھانکنے کی ضرورت ہے. ہاں قرآن نے اس بات کا جواب دے دیا, یہ معیشت کیسے سنبھل سکتی ہے؟ یہ معیشت ساری دنیا جس کے سامنے کے اسکول لے کر گھومنے سے نہیں جایا بس سمجھ, یہ کسی کی جو ہے وہ اپنا اعلی کار بن کر جو ہے کسی کے کرائے کا سپاہی بن کر جو ہے معیشت نہیں سدھر سکتی ہے, سمجھ سکتی ہے. وہاں سے جو روح مور کی سدائیں جو ہے وہ ہمیشہ آتی رہے گی. معیشت سمجھ سکتی ہے تو اس کے لیے اللہ نے فرمایا سورہ طلاق کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہر مشکل سے نکلنے کا اس کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اسے وہم و گمان نہیں ہے. تو معیشت کی درستگی کا واحد راستہ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. ایک انڈیویجل کا تقوی ہوگا انڈیویجل کے لیے وہ مسائل جو ہے اس سے نکلنے کا راستہ بنے گا, قوم پوری جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرے گی, نافرمانیوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ سچے دل کے ساتھ تہیا کرے گی قوم کے لیے نہیں. یہی راستہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا جو میں نے آپ کی سورہ آراف کے آیت نمبر 96 میں اللہ کی سنت اور ضابطہ ان ساری پریشانیوں اور عذابوں سے نکلنے کا, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا, اگر بستیوں والے ایمان لاتے, مَتَّقَوْا, اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم ان پر اپنی برکتوں کے خزانے کھول دیتے, آسمان سے بھی آسمان ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا, زمین اس کے لیے اپنے جو ہے سارے خزانے اگل دیتی. ولیکن کذبوا, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کے بعد جھٹلایا. بجائے ایمان اور تقویٰ کے جھٹلانے کی, وعدہ خلافی کی, منافقت کی روش جو ہے وہ اختیار کی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تو پھر ہم نے انہیں پکڑا ان کی ان کوتاہیوں کی پاداش میں جو وہ کیا کرتے تھے. سورہ آراف کے آیت نمبر 96 آپ کے سامنے آ, اور سورہ نور کے اندر ان ساری معاشی بدحالیوں سے نکلنے کے لیے ایک ہی نسخہ, نوح علیہ السلام کی پکار آیات 10-12 میں, فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو, استغفار کرو, انہ کان غفارا, بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر جو ہے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا, وہ یمددکم باموال وبنین, اور وہ تمہاری مدد فرمائے گا مالوں کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے, وہ یجعل لکم انہارا, اور وہ تمہارے لیے جو ہے وہ بیگ جو ہے وہ نہریں جاری فرما دے گا, اور تمہارے لیے جو ہے وہ باغات جو ہے وہ جاری فرما دے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سچے دل سے استغفار, معیشت کی بحالی, ایمان, نیک اعمال, تقویٰ, توبہ اور استغفار سے نصیب. جو قوم جو ہے ایمان کی دعوے دار ہے اس کے لیے تو معیشت کی بحالی کا نسخہ قرآن نے یہی بتایا ہے. اس کے علاوہ دیر از نو ادر شارٹ کٹ. آج ہماری حالت کہیں اس قوم جیسی تو نہیں ہو چکی جس کی طرف اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا. پیغمبر نے ایمان اور نیکی کی دعوت دی لیکن قوم نہ مانی اور مسلسل گناہ میں مبتلا رہی. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے لیے عبادت بھیجا تو وہ نافرمان اور بدمت قوم بہت خوش ہوئی کہ طویل قحط سالی کے بعد بارش ہوگی, فصلیں ہوں گی, باغات پھل لائیں گے اور معیشت بحال ہوگی. لیکن جب بادل سر پر آئے اس بد نصیب اور نافرمان قوم پر وہ بادل اللہ کا عذاب بن کر مسلط ہوا, جیسا کہ ہم پر جائے. ہمیں بھی جب یہ بارشوں کے بتایا تو بتایا گیا تھا کہ اس سال جو ہے بارشیں زیادہ ہوں گی, تو خیال تو یہی تھا کہ جناب یہ بجلی کا بحران بھی اس کے نتیجے میں ختم ہو جائے گا اور ہمارے لیے زراعت بھی ان پر جہاں خوشحالی والی لائے گی. لیکن دیکھا کہ آپ نے ان بارشوں کی فراوانی جو ہے, بجلی کا بحران کم ہونے کا ختم ہونے کے بجائے بڑھ رہا ہے. جو لوڈ شیڈنگ وہ آلریڈی ہو رہی تھی گرمیوں میں, اب جو ہے اگر سے گرمی کم ہو رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے. گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ کا آلریڈی جو ہے یہ خبریں آ چکی ہیں. تو یہ مسلسل ہمارے لیے کہ یہی پریشانیاں, یہی جو ہے تکلیفیں, اس سے نکلنے کا راستہ وہی جو ہے اللہ پاک کی طرف سے جو ہے اس سے نکلنے کا راستہ اللہ کی طرف سے دل سے رجوع کرنا. جیسا کہ سورہ یونس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت بتائی کہ فلولا کانت قریہ آمنت, کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کہ وہ ایمان لاتی, فنافع ایمانہا الا قوم یونس, یعنی جب عذاب کے آثار ہو اس وقت کو بستی ایمان لائے اور پھر اس بستی کو اس کا ایمان نفع دے تو یہ سوائے قوم یونس. لما آمنو, جب وہ سچے دل سے ایمان لے آئے, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تو ہم نے ان سے دور کر دیا ذلت اور رسوائی کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں. ومتعناہم الی حین, اور ہم نے انہیں توفیق دی, ہم نے انہیں سامان حیات دیا ایک مدت معینہ تک کے لیے. تو یہ معاملہ جو ہے یہی ہمارے لیے بھی جو ہے نجات کا راستہ ہے کہ جو جس طریقے سے آپ علم ہے وہ پورا واقعہ قوم یونس کا, ابھی جو ہے رمضان المبارک کے دوران پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے یہ بات پڑھی کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو مسلسل دعوت دیتے رہے. قرآن ذکر کرتا ہے کہ 100,000 سے زیادہ افراد کی طرف وہ محبوس ہوئے تھے, لیکن قوم اسی طریقے سے اپنی جو ہے ہٹ درمی اپنے کفر شرط پر جو ہے وہ ٹلی رہی اور اس کے اوپر جو ہے وہ اٹی رہی. تو اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ جناب یونس علیہ السلام نے عذاب کے آثار دیکھ کر جو ہے وہ قوم کو چھوڑ کر جو ہے وہ نکل پڑے. اس سے پیچھے قوم کو جب یہ اندازہ ہوا کہ اب تو عذاب سر پر آیا چلا جاتا ہے, پوری کی پوری قوم اپنے جو ہے عورتوں اور بچوں سمیت میدان میں نکلی, اللہ کی بارگاہ میں گرگرائی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے رحمت اللہ کے تحت جو ہے اس کا عذاب جو ہے اللہ نے اس کو ٹال دیا. اور جیسا کہ کہا کہ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی ذلت اور رسوائی کا عذاب جو ہے سے دور فرما دیا اور ایک دنیا میں سامان حیات دیا ایک مدت معین کے لیے. اب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع اللہ کے لیے, اور اس میں جو ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ انفرادی طور پر بھی اپنے اعمال کی اصلاح, وہ ساری کی ساری باتیں تقویٰ, استغفار اور اللہ کے حضور میں سچے دل کے ساتھ بھی دینا. لیکن یہ جو ہمارے سامنے اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے دینی فرائض ان کا احساس اور شعور اور ادراک ہی ہم نے حاصل نہیں کیا, اور اگر احساس ہو بھی چکا تو ہم نے ان کی ادائیگی کے لیے ہم کو وابستہ نہیں ہے. آپ کے سامنے رمضان مبارک کے دوران قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں تین لیول پر ہمارے جو ہے یہ فرائض بڑے واضح ہو کر آ چکے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ہمیں ہم سے رب کا تقاضا ہے, ہم پر فرض ہے عبادت. اللہ نے ہم سب کی جو ہے مقصد تخلیق یہ فرمایا جو بما خلق الجن والانس الا ليعبدون, نہیں تخلیق فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو مجھے اس لیے وہ میری عبادت. لیکن یہ عبادت صرف نماز روزے حج کے حد تک محدود نہیں بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی اطاعت میں کمال شوق و محبت کے ساتھ اللہ کے سارے احکام کو اپنی ذاتی زندگی میں پورا کرنے کی کوشش جو ہے یہ ہے عبادت. اور اس کے برعکس جو رویہ ہے وہ ہے اصل میں بغاوت, اور انسانوں کی عظیم ترین اکثریت سے بغاوت اختیار کرتا ہے. انسان جب تک اس بغاوت کو چھوڑ کر شیطان کی بندگی کو چھوڑ کر رحمان کی بندگی کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں, ذاتی زندگی میں خود اللہ کے بندے نہیں بنتے ہیں, اللہ کی طرف سے یہ مصیبت اور پریشانی کا سلسلہ نہیں کرنے والا. یہ سب سے پہلے اگر انسان چاہتا ہے کہ چلے دنیا میں تو جیسا تیسا ہے, یہ تو ابھی جو ہے ہم میں سے اکثریت جو ہے جو اپنی اکثر و بیشتر عمر کا حصہ گزار چکی ہے, جو باقی ہے وہ بھی موت جس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے اور وہ کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. لیکن معاملہ اگر یہاں ہوتا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, معاملہ یہ ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اس دنیا کے اندر جائے گی پریشانی ہے, اس سے زیادہ پریشانی تو وہ ہے کہ وہ پھر آخرت عذاب شدید ہوئی وہ مغفرت من اللہ و رضوان, کہ آخرت میں جو ہے بہت سارا عذاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے مغفرت اس کی رضا دینا. تو کیا کرو, ساتھ کوئی راہ مغفرت میں رب کو کمپلیٹ کرو, سبت اختیار کرو, آگے نکلو اپنے پروردگار کی مغفرت کے حصول کے لیے. وہ جنت عرض ہوا کا عرض سمائے اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کی وسعت آسمان اور زمین. تو یہ ہے اصل میں ہر انڈیویجل کو پہلے اپنا ٹارگٹ, اپنا رخ زندگی جو درست کرنے کی بات ہے, یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سب سے پہلے, جس کے لیے ایک لفظ عبادت رب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس دنیا کے نہیں آخرت کی طرف جا رہے ہو. دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے وہ تو اللہ نے طے کر دیا ہے کہ مل کر رہے, کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا. ارشاد مبارک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تک وہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر دے, دنیا کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ نے طے کر دیا مل کر رہے. اصل فکر کیا ہے, جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں سمجھا, ومن اراد الاخرہ, ارادہ آخرت کا, وسعى لها سعيها, اور اس کے لیے صحیح جہد کوشش و محنت کی جیسا کہ اس کے لیے کوشش و محنت کرنے کا حق ہے. جو کہنے والا نے کہا اور بالکل صحیح کہا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی کوشش اور محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے. دنیا کی زندگی کتنی, عام ایوریج تو یہ ہے کہ آج تو نوجوان جو ہے یگسٹر جو قرآن کہتا ہے 40 سال کی عمر جب کہ انسان ذہنی بلوغت کو پہنچتا ہے, آج تو انسان اس بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے بھی اللہ کو پیار ہو. 35 سال کا نوجوان جس کے رات میں ہمیں خبر آئی جناب اس کو ہاتھ کرتے, اور وہی موقع پر کسی جو ہے آلریڈی کسی جو ہے عزیزہ کی تعزیت کے لیے مجلس میں گیا ہوا وہاں پر جو ہے وہی تو اس کو اٹیک ہوا تھا. یہ معاملہ یہ ہے کل جو ہے عمر, بڑی طویل عمر سوچ لیں گے کتنا 60 سال 70 سال, اس کے بعد تو خود ہاتھ جوڑنے شروع کر دیتے ہیں. ایسی ایسی پریشانیاں, ایسی ایسی تکلیفیں, ایسی ایسی ڈیپینڈنسی کہ اللہ تعالیٰ اٹھائی لے تو بہتر. یہ ہے کوئی دنیا, اور آخرت کی زندگی لا محدود, محدود کا لا محدود سے کیا مواد ہے, تو اس کے لیے جو ہے یہ ہے اصل جو کہ سب, اور یہ وہ کام ہے جس کے لیے کوئی معاشرہ, کوئی آپ کو حکومت, کوئی کسی اور کی جو ہے وہ کوئی پریشانی نہیں. جو انسان کے بس میں ہے اس کو تو فوری طور پر خود اپنی زندگی کا رخ سیدھا کرنا چاہیے. لیکن ہمارا دین چونکہ انفرادیت کا دین نہیں ہے, اجتماعیت کا دین ہے, سیلفش قسم کے لوگوں کا دین نہیں ہے جو صرف اپنی نماز, اپنی نیکی, اپنی اللہ اللہ, اپنی آخرت کی فکر کرے, بلکہ یہ دین تو کہتا ہے کہ اپنے ساتھ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرنا ہے. او انفسکم و اہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ سے اپنے گھر والوں کو. سب سے بڑی ناکامی کہتا ہے آخرت کی ناکامی ہے, اور سب سے بڑا ناکام کون ہے, ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامة, سب سے زیادہ ناکام ہونے والے وہ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں رکھا, خسارے میں رکھا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. کیا صرف اپنا ہی نہیں, ہم تو ڈھونڈے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈھونڈے کے والا معاملہ جو ہے وہاں تو یہ والا ہونے والا ہے کہ اگر انسان نے فکر مندی نہیں کی ہے اپنے گھر بار والوں کے لیے جو ہے وہی کچھ نہیں سوچا ہے جو اپنے لیے سوچا, اس سے زیادہ کوشش اور محنت نہیں کی ہے, تب بھی معاملہ بڑا نازک ہے. ابھی بھی جو ہے یہ معاملات پورے نہیں ہوتے, اس سے آگے بڑھ کر جو ہے یہ ساری جو ہے, چونکہ اللہ پاک نے ہمیں تو اب آخرت تک کوئی نبی و رسول نہیں آنا, اب ساری انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری کس سے ملتی ہے, سب سے بہترین امت کسے قرار دیا گیا, ہم وہ خوش نصیب قوم ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے تم تم خیر امت اخرجت للناس, پوری انسانیت کے لیے برباد کیا. اگلا فرض جو ہے اپنی جس نے ایک لفظ ادا کیا عبادت, اگلا فرض جو ہے اس کے لیے عنوان ہے دعوت. یہ دعوت بھی میں کروں کہ یہ بھی انسان کے اپنے نفس سے شروع ہو کر اپنے گھر بار والے, اپنے محلے والے, اپنے سوسائٹی والے, اپنے معاشرے والے, اپنے ملک والے, حتیٰ کہ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں دریا بدرجہ اس دعوت کے مطابق یہ کام. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے الحمدللہ قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں بار بار آپ کے سامنے آ چکی ہیں, میں تو صرف عنوانات آپ کے سامنے دے رہا ہوں. دعوت یہ چیز تو ہم نے اپنی فرائض کی فہرست میں سے خارج کر دیتی ہے, یہ بھی فرض ہے, فرض عین. صرف ایک آیت آپ کو سنا کر آگے بڑھتا ہوں, سورہ یوسف آیت نمبر 6, قل ھذہ سبیلی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یہ ہمارا راستہ, کیا ہے ہمارا راستہ, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, علی بصیرۃ, پورے یقین کامل کے ساتھ کہ یہ دعوت میرے لیے بھی مفید ہے اور مخاطب کے لیے بھی. انا ومن اتبعنی, میں اور ہر وہ شخص جس نے میری پیروی کی ہے, یہ اس کا بھی میری کام, میرا مشن یہی ہے اور میرے ہر سچے پیروکار کا مشن. تو ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہونے کا اعلان کرتے ہیں, یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے وہ کیا میرا اور آپ کا کام ہے؟ یہ آپ سب نے فرما دیں یہ میرا رابطہ ہے اور ہر اس شخص کا جس نے میری پیروی کی. تو اگر سچا پیروکار بننا ہے, اگر سچا مومن بننا ہے تو اس کی سیوا چارہ ہے دعوت, اور اس سے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت نے دی, اللہ کے دین کو بالفعل قائم کر کے دکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سٹیٹمنٹ قرآن میں 3 مرتبہ ہے, ہو اللہ صلی اللہ رسول الحمد الخدا, وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, الخدا یہ کتاب ہدایت جس کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر بھی تھی وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, یہ معاملہ جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے دل رسول کا, دین الحق حق نظام زندگی دے کر بھیجا, لیو دھیرا ہوا دین کلی تاکہ اسے غالب فرما دے تمام نظام ہائے زندگی بھر, بلا کرے گا مشکل اگر چیزیں بات مشکل کی بات, یہ کام جو ہے یہ بھی ہمارے فرائض کی فہرست میں, جو اس کوشش محنت اور جدوجہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہا ہمارے لیے خون بہانا یعنی سعادت, جب تک ہم اس کو نہ سمجھیں اپنے لیے فرض نہ سمجھیں اس وقت تک جو ہے ہمارے دینی فرائض کی فہرست پوری نہیں ہوتی. یہ فرائض کی ادائیگی کے لیے اجتماعیت, ایک بار آج یہ کام اکیلے ایک لیکن نہیں, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں, آئندہ بھی یہ کام کسی سنت کے مطابق جو ہے اس کو سر انجام دینا جس کی صدا تنظیم اسلامی کی طرف سے آپ کے سامنے بار بار لگ رہا ہے. یہ کام کرے تو نجات ہے, یہ اللہ کی سنت اور ضابطہ ہے. اللہ نے یہ قرآن محض تاکہ نشیاں بنانے کے لیے نہیں, محض اس کو ریشمی جزدان میں لپیٹ کر خوشبو میں بسا کر اونچی جگہ پر رکھنے کے لیے نہیں, محض سونے کے تاروں کے ذریعے سے اس کو جو ہے تو لکھ دینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس کو نافذ کیا جائے, قائم کیا جائے, جیسا کہ سابقہ قوموں کے بارے میں اللہ نے کہا سورہ واعدہ کے اندر, بلا ورنا اہل کتاب آمنو, اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے, متقو اور تقوا کی طرف سے تیار کرتے, آپ ذرا ایمان اور تقوا کے تقاضے سنتے, اس لیے کہ جب بھی ایمان اور تقوا کی بات آتی ہے تو گھوم پھر کے یہ خیال کہ جناب ہزار دانے کی تسبیح ہاتھ میں ہو, کوئی جبہ اور کوپا پہنا ہوا ہو, کسی جو ہے وہ کونے کمرے میں بیٹھ کر ضربے لگائی جا رہی ہیں تو ایمان اور تقویٰ کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے اگر یہ اہل کتاب ایماندار تھے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے لکفرنا عنہم سیئاتہم ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیتے ولا دخلناہم جنات النعیم اور ہم انہیں نعمتوں والی جنتوں کے اندر داخل کرتے. لیکن یہ ایمان اور تقویٰ کے تقاضے کیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات کو انجیل کو اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا ان کے رب کی طرف یعنی جو کتاب ہدایت جو شریعت اللہ نے دی ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ محض اس کو اصال ثواب اور حصول ثواب کا اللہ سمجھ کر چھوڑ دے. اس کو قائم کیا ہوتا قائم کرنے کے معنی ہے اس کے اندر جو نظام اللہ نے دے کر بھیجا ہے اس کو جاری ساری کیا ہوتا اس صورت میں اللہ کہتا ہے لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ یہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. معیشت کی بحالی کا قرآن پروگرام کیا ہے کہ اللہ کے قرآن کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق قائم کرو دیکھو پھر جو ہے تمہارے لیے جہاں زمین بھی اپنے خزانے ابلے گی اور آسمان بھی اپنے رحمتوں کی بارش بچائے گا جیسے کہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کا قائم کر دینا 40 دن کی شبانہ روز بارش سے جتنی جو ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں اس سے زیادہ برکت نازل اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو قائم کرنے سے نازل. تو یہ ایمان اور تقویٰ یہ صرف جو ہے انفرادی سطح پر نہیں یہاں تو بات ہو رہی ہے اکیلا فرق تو جو ہے نہ تورات کو نہ حفظ کر سکتا نہ انجیل کو نہ قرآن کو نافذ کر سکتا ہے اس کے لیے تو ایک اجتماعی جدوجہد کرتا ہے. اس سطح پر جو ہے قوم اگر رجوع کرے تو اس صورت میں جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ پھر تو وہ کھاتے اپنے سروں کے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی مل حکومت مت سوچتا ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو درمیانی راہ پر کار رہے ہیں وہ کثیر میں ہوں تھا اما یا امنون لیکن ان کی اکثریت وہ ہے جو برے امان امان کر رہے ہیں اور اگر یہ کام نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر پریشانیاں جیسا کہ ان کے لیے کہا گیا تھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 میں کہا قل یا اہل الکتاب کہہ دی گیا اہل کتاب اور یہاں آپ جو ہے آج اہل کتاب کون ہے آج اللہ کی آخری کتاب کس کے پاس ہے صحیح ترین کتاب کس کے پاس ہے وہ تو امت مسلمان وہ تو اہل پاکستان جو اس کے دعوے دار ہیں لَفْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ تم کسی موقع پر نہیں ہو تمہارا کوئی منہ نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات کو اور انجیل کو وما انزل الیکم من ربکم اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے تو یہ اس کو اگر قائم نہ کرو تو تمہارا کوئی موقف نہیں کوئی موقف تمہارا کوئی حق نہیں ہے پھر تم دعائیں کرو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے یہ معاملہ ہمارے سامنے اتنی کیٹیگوری کے لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تو پتہ یہ چلا کہ ان ساری پریشانیوں سے ان سارے مسائل سے ان سارے فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ کہ حکمرانوں سمیت پوری قوم گزشتہ گناہوں پر اللہ کی بارگاہ میں نادم ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ استغفار کریں اور ملک کے اندر اسلامی نظام قرآن کا نظام نظام خلافت جو ہے اس کو قائم کیا جائے اس کے لیے اجتماعی جدوجہد مل جل کر دیا جائے کی جائے اور کفار کی خوشنودی کی حصول کے لیے اسلام کی مسلمہ تعلیمات سے جس طرح سے انحراف کیا گیا ہے اور جس طرح سے نئی نئی تعبیریں گھڑی گئی ہیں ان سے رجوع کیا جائے ان سے توبہ کی جائے تو امید ہے کہ رحمان اور رحیم ذات ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گی ہماری کمزوری کو قوت سے ہماری ذلت کو عزت سے ہمارے فقر و فاقہ کو غنا سے اور ہمارے خوف کی حالت کو امن کی حالت سے بدل دے گی. یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے جو قرآن میں موجود ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس کا مصداق اور اس کا اہل بننے کے لیے اپنے عمل سے ثبوت پیش کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ان کوتاہیوں پر اجتماعی طور پر خود بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں پوری قوم کے اندر اس کا شعور اور احساس ہوا ہے اس کو زندہ اور بیدار کرنے کے لیے کوشش محنت اور جدوجہد کریں. اور اس حوالے سے میں پھر عرض کروں گا کہ اپنے یہ دینی فرائض جن کو میں نے عنوان دیا آپ کے سامنے عبادت دعوت اور اقامت ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہے ایک اجتماعی جدوجہد میں جو ہے حصہ لینا یہ ہماری ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان فرائض کا احساس شعور اور ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.